السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ صفحہ نمبر 16 آیہ نمبر 102 سے لے کر 105. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج کی آیات بھی اپنے ٹاپک کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہر آیت جب ہمارے سامنے قرآن کی پڑھی جائے تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، یہ اپنے آس پاس معاشرے میں، سوسائٹی میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں آج سیم وہی کام جو کہ یہود کیا کرتے تھے کہیں ہماری سوسائٹی میں بھی تو گھس نہیں آئے، یعنی وہ کام ہماری سوسائٹی کے لوگ بھی تو نہیں کر رہے ہیں جو یہود کیا کرتے تھے. تو دیکھتے ہیں کہ آج ان کے کس جرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر کفر اور جادو میں الجھ گئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے ما تتلو جو پڑھا، الشیاطین شیطانوں نے، اللہ ملک سلیمان بادشاہت میں سلیمان علیہ السلام کی، وما اور نہیں کفرہ کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن اور لیکن الشیاطین شیطانوں نے کفر و کفر کیا انہوں نے، یعلمون الناس وہ سکھایا کرتے تھے لوگوں کو، السحر جادو، سحر کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، بے حقیقت تخیلات جس کا اثر ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے. وما اور جو انزل نازل کیا گیا، علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، بابل بابا لام، بابل میں ایک شہر کا نام ہے جو کوفہ ابھی شہر ہے، پہلے اس کا نام یہ تھا. ہاروت ہاروت و ماروت اور ماروت، یہ دو فرشتوں کے نام ہیں. وما اور نہیں یعلمان وہ دونوں سکھاتے، من احدن کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنتن آزمائش ہیں، فتنتن فتنہ سے فتنون آزمائش کو کہتے ہیں، فلا تو نہ تکفر تم کفر کرو یا تو کفر کر، فیتعلمون تو وہ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما جو یا جس سے، یفرقون وہ جدائی ڈالتے، بہی ساتھ اس کے، بینہ درمیان، المرئی مرد، میم را حمزہ، وزوجی اور اس کی بیوی کے، وما ہم اور نہیں وہ بدورینا نقصان پہنچانے والے تھے، بہی ساتھ اس کے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ، ساتھ اللہ کی اذن کے یا اجازت کے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے، ما جو یدرہم وہ نقصان پہنچائے انہیں، ولا اور نہیں ینفعہم وہ نفع دے انہیں، ولقد اور البتہ تحقیق، علموا وہ جان چکے، لمن اشتراہ البتہ جو اس نے خریدا اس کو، ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور البتہ کتنا برا ہے، ما شرو جو انہوں نے بیچ دیا، بہی بدرے اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، لو کانو یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے یا وہ علم رکھتے. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اتباع کیا انہوں نے اس کا جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ سکھلاتے تھے لوگوں کو جادو، اور پیروی کی اس کی جو نازل کیا گیا اوپر دو فرشتوں کے، بابل میں ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ فرشتے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، سو نہ تم کفر کرو۔ بس سیکھتے تھے لوگ ان سے وہ جادو کہ جدائی ڈالتے تھے وہ اس کے ذریعے سے درمیان شوہر اور اس کی بیوی کے، اور نہیں تھے وہ نقصان پہنچانے والے ساتھ اس جادو کے کسی کو بھی مگر ساتھ اللہ کے حکم سے۔ اور سیکھتے تھے لوگ وہ علم جو نقصان پہنچاتا تھا ان کو اور نہیں نفع دیتا تھا انہیں۔ اور تحقیق جان لیا انہوں نے، البتہ جس نے خریدا اس جادو کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ بری ہے وہ چیز کہ بیچا انہوں نے بدلے اس کی اپنی جانوں کو، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ ببابل، بابل میں، یہ ایک شہر کا نام ہے اور جسے بیبلونیا بھی کہا جاتا ہے، عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر جس نے حملہ کیا تھا بخت نصر، نبکت نظر، وہ بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور نمرود بھی بابل ہی کا بادشاہ تھا۔ نمرود ایکچولی عراق کے جو بادشاہوں کا لقب تھا، اور اسی بنا پر ہر جو بادشاہ آتا وہ نمرود کہلاتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں جنات اور انسانوں کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت میل جول تھا، کیونکہ جنات جو ہے سلیمان علیہ السلام کے انڈر تھے، اصل میں ماتحت تھے، تو انسانوں کے ساتھ ان کا باہم میل جول ہو گیا، جس کی بنا پر وہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دینے لگے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آخری آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا جو انسانی شکل میں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ خود ہی کہہ دیتے تھے کہ دیکھو جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ تو گویا ان کے اوپر یہ اتمام حجت ہو گیا کہ اب ان کے اندر خباثت یا نافرمانی حد سے گزر چکی ہے، یعنی وہ لوگ حد سے گزر چکے تھے۔ یہاں اصل میں سلیمان علیہ السلام پر جو ایک اور الزام لگایا جاتا ہے، جیسے کہ یہودیوں کی یہ سنت رہی ہے، یا یہودیوں کا یہ ہمیشہ سے کام رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر نبی پر بہت الزام لگائے، اور بہت برے برے الزام لگائے جو کسی عام انسان کو بھی زیب نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ سے اپنے انبیاء کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے، اور ان کی نافرمانی تو کرتے ہی رہے لیکن ساتھ میں ان کے اوپر الزامات بھی لگاتے رہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری قرار دے رہا ہے کہ ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے کفر نہیں کیا، پیغمبر یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ایکچولی یہ کفر جو تھا، یہ جادو جو تھا، وہ تو جنات نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور وہ انسانوں کے ساتھ رہنے لگے تھے، لہٰذا وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ آج ایک حقیقت غور طلب ہے جو نوٹ کر لینے کی ہے، یعنی آپ بھی اس کو دیکھ لیں، کہ جب کسی مسلمان امت میں دین کی جو اصل حقیقت ہے، اصل تعلیمات ہے، اس سے جب دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کے رجحانات، ان کی پسند، جس طرف وہ پلٹنا چاہتے ہیں، جس طرف وہ دوڑنا چاہتے ہیں، وہ ان چیزوں میں ہو جاتی ہے، دنیاوی کام کاج میں، خصوصاً جادو، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ اور عملیات وغیرہ کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی کنسٹرکٹیو کام نہ ہو، جب زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، اور اصل کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم لغویات میں جب پڑھ جاتے ہیں، تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں عام ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ آج ہماری سوسائٹی میں آپ خود اپنے اطراف میں دیکھتے ہوں گے کہ قرآن سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے، قرآن کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں چاہتا ہے۔ ایون آپ دیکھیں کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، لیکن لوگوں کو فکر اس بات کی کہ مئی کا مہینہ ہے، شادیاں اٹینڈ کریں گے چاہے کتنی بھی گرمی ہو، لیکن جیسے ہی دورے قرآن کی بات آتی ہے، قرآن کے کوئی کورس کی بات آتی ہے، کہتے ہیں بہت گرمی ہے، گھر سے نہیں نکل سکتے، شاپنگ کے لیے بازاروں میں رش ہی رش ہے، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ایک فرد بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب رجحانات بدل جاتے ہیں، پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، اور اچھے کاموں کی بجائے برے کام پسند ہونے لگتے ہیں، تو آپ کی سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے کہ پھر جادو، تعویذ، عملیات وغیرہ کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب تو یہ ہدایت کا سر چشمہ بن کر اتری تھی، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کراتی ہے، اس کے لیے اتری تھی، لیکن لوگ اس کتاب کو پھر کیا کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، عملیات، جادو، ٹونے ٹوٹکے، تعویذ، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، اپنے آس پاس آپ دیکھ لیجئے، آج کتاب کا اصل جو اس کا مقصد ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے اس کو اپنے حساب سے ہم کرتے ہیں۔ آج اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا کہاں تک اس پر عمل ہو رہا ہے آپ دیکھیں، جبکہ اس کتاب کے ساتھ ہم نے اتنا برا برتاؤ کیا، اتنا برا برتاؤ کیا کہ ہم نے اس سے چھوٹی چھوٹی دنیاوی چیزیں حاصل کرنا شروع کر دیں اس کتاب کے ذریعے سے۔ اس کو پانی میں گھول کر پینا اس کی آیت کو، اس کی آیت کو لکھ کر گلے میں لٹکانا، اس کی آیت کو لکھ کر دیواروں پر لٹکانا، یا اس کے وظیفے بنانا، اس کو 70 مرتبہ پڑھو، اس کو 10 مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ عملیات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پانی میں گھول کر پینے کے لیے نہیں آئی تھی، تعویذ بنا کر گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں آئی تھی. یہ تو عمل کی کتاب ہے، یہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو عطا کرتی ہے. جن لوگوں نے اس کتاب پر عمل کے، یقین جانیے کہ دنیا ان کے قدموں میں آ گری، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، وہ حکومتیں دی کہ لوگ حیران تھے، حیران سچ میں. اور آج ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا برا رویہ اختیار کیا آپ دیکھیں. تو جب اس کتاب کا اصل مقصد کھو جاتا ہے تو پھر یہ کتاب دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتی ہے. چنانچہ دشمن کو، آپ نے سنے ہوں گے ایسے ایڈورٹائز اخبارات میں، دشمن کو زیر کرنے، یعنی دشمن کو قدموں میں گرانے اور محبوب کو قدموں میں گرانے کے لیے عملیات قرآنی جیسے ایڈورٹائزمنٹ دیے جاتے ہیں. آپ اخبارات میں دیکھ لیجیے، آپ ابھی بھی آپ ابھی اپنے آس پاس کے اخبارات کو ہی دیکھ لیجیے جو لوکل اخبارات ہیں آپ کے، آپ کو یقیناً اس میں یہ ایڈ ضرور ملے گا کہ دشمن کو کیسے زیر کیا جائے، محبوب کو قدموں میں کیسے گرایا جائے، پسند کی شادی یا پسند کی لڑکی کیسے حاصل کی جائے، بس اس طرح کی باتیں، جاب کیسے حاصل کی جائے، اس کے لیے عملیات قرآنی، قرآن کی عملیات، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، واللہ اعلم. اور یہ کاروبار آج بھی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ پروفیٹیبل یہ کاروبار ہے. اس میں نہ کوئی کہتے نا کہ ہینگ لگے نہ پھٹ کری، رنگ بھی آئے چوکھا، کہ کچھ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ آپ کو سرمایہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بس آمدنی شروع ہے. تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دین کی اصل حقیقت کو چھوڑ کر جادو کے پیچھے چل پڑے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تردید کی کہ ہمارے نبی نے کفر نہیں کیا. کیونکہ آپ دیکھیں آج بھی آپ کو ایسی چیزیں مل جائے گی، آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیے، آج بھی جو چیزیں بکتی ہیں یا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نقش سلیمانی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ہمارے نبی نے کفر نہیں کیا تھا، ہمارے نبی نے جادو نہیں کیا تھا، پھر بھی آج ہم مسلمان جو ہے نقش سلیمانی کے طور پر چیزیں سیل کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ نقش سلیمانی ہے، مطلب نعوذ باللہ ہم ایک طرح سے اس پر مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہاں نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا تھا. تو اللہ کے نبیوں کا کام یہ نہیں ہوتا. تو جادو کفر ہے، یعنی یہ جو جادو سکھاتے تھے فرشتے وہ پہلے ہی کہہ دیتے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کفرہ کا لفظ استعمال کیا کہ وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا. کیا کرتے تھے وہ شیطان؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو جادو کفر ہے، لکھ لیجئے آپ لوگ کہ جادو کفر ہے. اور بلکہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو مسلمان حکومت کے انڈر جادو کا کوئی کرے گا، کوئی جادوگر پکڑا جاتا ہے تو اسے قتل کی سزا، اس کے لیے پھانسی اس کو دے دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جادو کفر ہے. اور آپ دیکھنے کہ آج بھی نقش سلیمانی کی اصطلاح کو سننے کو ملے گی. اس طرح سے بعض مسلمان بھی ان چیزوں کو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں مطلب، اور وہ ظلم اب بھی جاری ہے. یعنی نعوذ باللہ وہ کفر جادو کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے آپ دیکھیے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ اس علم کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور خود سیکھنا چاہتے تھے. تو انسان کی آزمائش دراصل اسی میں ہوتی ہے جس سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے، یقین جانیے. یہ آپ کو بھی آزما کر دیکھیں کہ جہاں اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا، اسی قسم کی اس پر آزمائش آتی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ الرٹ رکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آزمائش میں ہم پھر بہ نہ جائیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو بھی بھیجا، یعنی مزید ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. اور وہ فرشتے کیا کرتے تھے؟ خود کہہ دیتے تھے کہ دیکھو تم یہ نہ سیکھو، یہ کفر ہے، یہ آزمائش ہے تمہاری، لیکن اس کے باوجود بھی سیکھتے تھے وہ. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، یہود نے جادو کیا تھا. یہ ان کا حسد تھا اصل میں، حد سے زیادہ حسد. اور انہوں نے آپ کے کچھ چیزیں لے کر اس کو ایک کنویں میں دبا دیا تھا، اس پر گرہیں ڈالی تھی، اور ان گرہوں پر وہ جو ہے عملیات کر کے وہ پھونکتے رہتے تھے، اور پھر اس کو اندر دبا دیا تھا. لیکن پھر یہ بات ظاہر ہو گئی، لبید بن عاصم شخص تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. تو جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے، کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. جس پر کیا جاتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. یہ بات آپ خاص طور سے آپ کے عقیدے میں شامل ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. اور جادو کا علاج جادوگروں کے پاس نہیں ہوتا، یعنی جادوگر کے پاس جا کر علاج نہ کروائیں کبھی بھی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. جادو کا توڑ جادو نہیں ہے، معوذتین سے علاج کرنا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں وہ دعائیں ہم کو پڑھنی ہوگی. اور جادو کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ آخرت خراب ہو جاتی ہے اس سے, یعنی آخرت میں پھر اس کا کوئی خلاق نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے اس کا, یعنی آخرت میں وہ برباد ہو گیا اور ختم ہو گیا. تو اب یہ جادو سے یا سحر سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس میں اگر ہم دیکھیں صبح شام کے اذکار اس میں شامل ہیں. آپ کے پاس صبح شام کے جو مسنون اذکار ہے وہ ضرور ہونے چاہیے. کوئی بھی دعاؤں کا کارڈ آپ لینے چاہے تو, جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ سے صبح شام کے مسنون اذکار کے نام سے کارڈ اویلیبل ہے. ایاک نستعین کتاب ہے الہدیٰ کی. تیسرا حسن المسلم ہے. حسن المسلم میں سبھی دعائیں آ گئی ماشاءاللہ. اگر آپ کے پاس حسن المسلم ہے, آپ دیکھیں حسن المسلم کا مطلب یہ کیا ہے, مسلمان کا قلعہ. یعنی یہ دعائیں پڑھنے سے مسلمان کیا ہوتا ہے, ایک طرح سے وہ ایک قلعے میں آ جاتا ہے, حصار میں آ جاتا ہے. اب اس کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی صبح شام کے اذکار کی وجہ سے. تو صبح شام کے اذکار آپ پڑھیں. صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں, یعنی طہارت کا اہتمام ہونا چاہیے. گندگی پر بہت جلدی شیاطین آ جاتے ہیں, تو طہارت کا اہتمام کریں. مسنون دعائیں پڑھیں جو اس سے ریلیٹڈ ہمیں بتائی گئی ہیں, جس میں شیطان اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور اس طرح کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ہم پڑھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا کہ آپ رات میں سوتے وقت معوذتین پڑھتے تھے اور آیت الکرسی پڑھتے تھے, سورہ ملک پڑھتے تھے. اور معوذتین پڑھنے کا طریقہ کیا تھا آپ کا, کہ آپ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور اپنی ہتھیلیوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے. معوذتین دو صورتوں کو کہتے ہیں, دو پناہ دینے والی صورتیں, جس میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ والی صورتیں ہیں. لیکن آپ اس میں قل هو الله احد بھی پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ یہ تینوں صورتیں آپ پڑھیں گے اور پھر دعا پڑھیں گے. اور بہت زیادہ جذبات میں آنے سے بچا جائے. بہت زیادہ جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی جلدی شیاطین حاوی ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل حکمت الہی یا اللہ تعالی کی سنت رہی ہے کہ جو کوئی اس چیز کو ترک کرتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے, اور جس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے ممکن نہ ممکن ہو لیکن وہ فائدہ نہ اٹھائے, تو پھر اس کو ایسے کام میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس وہاں پر نبی تھے, سلیمان علیہ السلام موجود تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب موجود تھی یہود کے پاس, لیکن انہوں نے کیا کیا, اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. جب انہوں نے ان کے پاس جو چیز تھی, یعنی ان کے پاس نبی تھے اور کتاب تھی, انہوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا, نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, تب ان کو کس میں انوالو کر دیا گیا, جو چیز ان کو نقصان دے سکتی تھی. یہ بہت بڑی آزمائش ہے آپ دیکھیں, اور ہمیں الرٹ رہنا چاہیے. ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کانشیسلی زندگی گزارنی ہوگی. آج ہمارے پاس بھی قرآن موجود ہے, آج ہمارے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ان لغویات میں لگ گئے, کیونکہ جب کتاب کو آپ چھوڑیں گے, جب نبی کی تعلیمات کو آپ چھوڑیں گے, لازماً آپ لغویات میں الجھیں گے. لہذا لغویات, شیاطین, کفر, ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے, لازمی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, ہمارے کوئی جاننے والے تھے, بہت ہی قریبی جاننے والے تھے, تو انہوں نے اپنے ڈی پی پر, جو واٹس اپ وغیرہ کے ڈی پی ہوتے ہیں, تو آج کل سب لوگوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کہ تصویریں لگاتے ہیں, تو اپنی تصویر لگا لی, یا بچوں کی لگا لی, یا ہسبینڈ کی لگا لی, یا والدین کی لگا لی. تو ان سے کسی نے کہا, اور یہ کوئی سنا سنایا واقعہ نہیں ہے, یعنی یہ جادو کے واقعات پیش آ چکے ہیں, کسی نے تجربے سے بتایا ہے, اور یہ بہت قریبی جاننے والوں کا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی تصویر ہٹا لی, کیونکہ کسی نے مجھ سے فون کر کے کہا کہ آپ اپنی تصویر ہٹا لیجئے, کیونکہ آج کل جادو تصویروں پر ہو رہا ہے, اور اسپیشلی جو واٹس ایپ کی پروفائل تصویریں ہیں وہ لے کر جادو ہو رہا ہے. اور ان کی خود کی بھابھی نے ان کو بتایا کہ جب آج کسی بھی عامل کے پاس اگر آپ جاتے ہیں, کسی پیر کے پاس جاتے ہیں جو آج کل اس طرح کے ایسے کام کرتے ہیں, ان کے پاس جائیں تو وہ آپ سے لیٹسٹ تصویر مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی لیٹسٹ تصویر لاؤ جس پر جادو کرانا ہے. جب ان کے پاس ان کو لیٹسٹ تصویر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں. پہلے زمانے میں ہم سنتے آئے تھے بچپن سے کہ اپنے کپڑے باہر زیادہ سوکھنے نہ ڈالو, یا اس طرح کی باتیں سنتے آئے تھے کہ اگر کپڑا غائب ہو گئے تو اس کے اوپر کوئی بھی جادو کر دیتا ہے اور اس پر جادو آسانی سے ہو جاتا ہے اگر آپ کا لباس ہے. یہ خیر سنی سنائی باتیں تھیں, وہ اللہ عالم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جادو کس پر کیسے کیسے کیا جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچے رہیں, اور ہمارا توکل اور یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن ہم بلا وجہ کیوں ایسے کاموں میں پڑیں؟ تو آج کل جو عامل ہیں, یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو جادو کرواتے ہیں یا کرتے ہیں, وہ لیٹسٹ تصویریں مانگتے ہیں. تو اسی لیے اوائڈ کریں آپ اپنی تصویروں کو اپلوڈ کرنا اس طرح سے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن یہ تو بالکل ہمارے قریبی جاننے والوں کے ساتھ ہوا واقعہ ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار اس کام میں انوالو ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ وہ واپس آ گئے اور ان سے وہ عامل تصویر مانگ رہے تھے. تو جب ہی وہ الرٹ ہو گئے کہ یہ غلط کام ہے. تو اس سے پھر آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیسے رجحانات پائے جا رہے ہیں, کس طرف لوگ انوالو ہیں. آپ خاندان میں دیکھیں, آپس میں ہر کوئی ایک دوسرے سے نالا ہے, بھائی بھائی سے, اور ایون اولاد والدین سے, والدین اولاد سے. بعض جگہ والدین اپنے بچوں یا بہوؤں کے خلاف عملیات کرواتے ہیں, جادو کرواتے ہیں. بعض اوقات بہوؤں اپنے شوہر کے خلاف یا شوہر کے والدین کے خلاف عملیات کرواتے ہیں. بھائی بھائی میں جدائی ڈالنے کے لیے بیویاں جادو کرواتی ہیں, چلے عامل صاحب کے پاس, کسی پیر صاحب کے پاس, کہ اچھا یہ بہت زیادہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ بہت ماں کے انڈر میں ہے, لہٰذا ان کو ماں سے جو ہے جدا کر دیجئے. شوہر کو, شوہر میرے بہت زیادہ ماں پر خرچ کرتے ہیں اور یہ بیوی کی بات نہیں سنتے. تو بس وہ عامل صاحب کہتے ہیں کہ ہاں بالکل, اب آپ اتنے اتنے عمل کریے اور آپ کا شوہر آپ کے قدموں میں آ جائے گا. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پر. کن کاموں میں آج ہم انوالو ہو گئے ہیں, اور کس قدر بھیڑ ہے آپ دیکھیں ایسی جگہوں پر جہاں یہ جادو اور عملیات کروائے جاتے ہیں. اور پھر دوسرا اور ہمارے ایمان کی کمزوری آپ دیکھیں دوسری طرف سے, کہ ہر ایک کو شک ہے کہ مجھ پر جادو کرا دیا گیا ہے, اور پھر وہ جادو کے طور کے لیے وہ بھی کہاں چلے, اسی غلط طریقے پر چلے. ہر ایک کو بس یہ شک ہوتا ہے کہ مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا, مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا, مجھ پر اثر ہو گیا, مجھ پر کس نے کرا دیا. آپ نے یہ جملہ بہت سنا ہوگا, ہم پر کرا دیا کسی نے, ہم پر کرا دیا کسی نے, اس طرح کے جملے. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں, آپ اپنے آپ کو لگا دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں, آپ اپنے آپ کو کھپا دیں. آپ صبح شام کے اذکار پڑھیں, آپ ذکر کریں, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لوٹیں آپ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ نہیں وہ نقصان پہنچانے والے تھے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو, کوئی کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ, ہمارے جس کو اپنے رب پر یقین ہو, جس کو اپنے رب پر توکل ہو, وہ اس بات کو محسوس کر سکتا ہے. اور یہی جو توکل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر, یہ جو یقین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر, اسی لیے تو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اور یہ توہمات میں نہیں پڑتے, جادو وغیرہ میں نہیں پڑتے, ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے جنہوں نے اپنے رب پر توکل کیا تھا اور بھروسہ کیا تھا. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ میں اور آپ اس میں شامل ہیں. صحیح حدیث کا ایک حصہ ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے. تو پوچھا گیا کون تھے وہ, کہا گیا کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے, وہ توہمات میں نہیں پڑتے تھے, یہ جادو وغیرہ میں نہیں پڑتے تھے, نہیں بلکہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے. تو بہرحال اب پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان صحیح راہ پر نہیں رہتا, صراط مستقیم پر نہیں رہتا, تو شیطان اس کو مزید ڈائیورٹ کرتا چلا جاتا ہے. پھر وہ ان کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے جو لغویات میں شامل ہوتے ہیں, ان کاموں میں مشغول کر دیا جاتا ہے جو نقصان دہ ہوتے ہیں. تو بس جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے, اسے بتوں کی عبادت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. بہت اچھے پوائنٹ سے آپ نوٹ کریے گا. جو کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت, اس سے خوف اور اس پر امید کو چھوڑ دیتا ہے, وہ غیر اللہ کی محبت, اس سے خوف اور اس سے امید میں مبتلا ہو جاتا ہے. یعنی آپ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترک کریں گے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ دور ہو جائیں گے, آپ دنیاوی لوگوں کے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے. ہر ایک سے ڈرنا, اس سے ڈرنا, اس سے ڈرنا, وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, وہ مجھے نفع نہ دے دے, اس طرح کے ڈر. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ختم ہوئی, وہاں پر بندوں کی محبت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جو کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا, اسے شیطان کی فرما برداری میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے. استغفر اللہ. یہ سب جو جادو اور عملیات کرانے کے لیے جو پیسے لگتے ہیں, جو پیروں کے اور عاملوں کے پاس جایا جاتا ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں. ابھی کچھ سال پہلے میں اکولا گئی تھی, تو وہاں پر ایک خاتون آئی تھی اور بہت رو رہی تھی, اور وہ تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی. اسی وجہ سے ان کو کسی نے ایک عامل کا پتہ بتا دیا, کیونکہ وہ اپنے شوہر, ان کو لگتا تھا کہ ان کے شوہر ان کے اپنے نہیں ہیں. تو ان کو کسی نے عامل کا پتہ بتا دیا, وہ عامل کے پاس گئی اور عامل نے کہا کہ آپ کو اپنی تصویر دینی پڑے گی, جو سب سے اچھی تصویر ہے آپ کی. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ عامل جو تھے وہ منہ میں تھوکتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ رحم فرمائے, اتنے عجیب عجیب کام ہیں. اور یہ بھی کہا کہ وہ 10,000 روپے مانگ رہے تھے اس کے, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس 10,000 نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد وہ تھوڑی سی نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی. آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے, یعنی کس قدر انسان پھر غلط کاموں میں انوالو ہو جاتا ہے. جب وہ صحیح راہ پر نہیں رہے گا تو لازمن شیطان اس کو کیا کر دے گا, غلط راہ پر لگا دے گا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا جب انسان, تو کیا ہوتا ہے, شیطان کی فرمانبرداری میں اس کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے. جو کوئی اپنے رب کے سامنے ذلت اور فروتنی کا اظہار نہیں کرتا, یعنی جو اپنے رب کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا اسے بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور جو کوئی حق کو چھوڑ دیتا ہے اسے باطل میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ بہت بہت ڈرانے والی آیت ہیں آج کی، بہت زیادہ۔ انہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے دل مٹھی میں بند ہو گیا ہے کہ کیسے مسلمان کوئی کفر کر سکتا ہے بھلا، کیسے کوئی مسلمان جادو کر سکتا ہے، کیسے کوئی مسلمان جادو سیکھ سکتا ہے، کیسے کوئی مسلمان جادو کی طرف انوالو ہو سکتا ہے، یہ تو کفر ہے، یہ کفر کہا گیا اس کو۔ اسکالرز تو کہتے ہیں، امام شافعی اور امام مالک اور بہت سارے اسکالرز کا کہنا ہے کہ جادوگر کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، یا تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کو شہر سے باہر نکال دیا جائے گا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر وہ توبہ بھی کرتے تو ان کی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے جادوگر کی، کیونکہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے نا، اور وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں اختیار میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جادو کب ہوتا ہے؟ جب تک وہ شیطان کی تعریف نہ کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اسی وقت وہ جنات ان کے قبضے میں آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہود نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا تو اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں ایجاد کیے تھے، جہاں شیاطین نے لوگوں کو سکھانے کے لیے جادو نکالا اور لوگوں کو یہ مشہور کرایا لوگوں میں کہ سلیمان اسی جادو کے عامل سے بادشاہ بنے ہیں، نعوذ باللہ، یا سلیمان علیہ السلام خود جادو کرنے والے ہیں اور جادو ہی کے زور پر ان کو اتنی بڑی بادشاہت مل گئی، یہ جھوٹ بات پھیلا دی انہوں نے۔ حالانکہ یہ جھوٹ تھا، سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی پر جو الزام تھا اس کو یہاں پر نکال دیا، اس الزام کو ہٹا دیا جو کہ یہود نے لگایا تھا یہ الزام۔ اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو شیطان تھے وہ دراصل انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو سرکش بنانے کے لیے اور حرص اور حوث میں مبتلا کرنے کے لیے جادو سکھاتے تھے۔ تو اسی طرح یہودیوں نے اس جادو کی پیروی کی جو سرزمین عراق کے شہر بابل میں دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر آزمائش اور امتحان کے لیے تھا۔ اصل میں یہ فرشتے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں جادو سکھاتے تھے، بلکہ یہ آزمائش کے لیے تھے، اور وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اگر تم اس میں انوالو ہوگے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تو لوگ کہتے کہ نہیں نہیں ہمیں پھر بھی سیکھنا ہے، استغفر اللہ۔ تو وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے اور کہتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، لہٰذا تم کفر مت کرو، یعنی جادو نہ سیکھو کیونکہ وہ کفر ہے۔ بس دونوں فرشتے لوگوں کو جادو سیکھنے سے روکتے تھے اور انہیں جادو کی حیثیت سے یا حقیقت سے آگاہ کرتے تھے، بتاتے تھے ان کو۔ تو شیطان کا جادو سکھانا تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جادو سکھاتے تھے، جبکہ فرشتے لوگوں کو جادو سے روکنے کے لیے جادو سکھاتے تھے۔ اور ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور اس سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا جادو کو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بری قرار دیا۔ اور فرشتوں کا جادو سکھانا لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے تھا، خیر خواہی پر مبنی تھا کہ لوگوں کو اس آزمائش کے بارے میں بتائیں کہ تم کس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے۔ تو بس یہ یہودی اس جادو کے پیچھے لگے جسے شیاطین نے سیکھا تھا اور جو فرشتے سکھایا کرتے تھے، تو انہوں نے جو انبیاء اور رسول تھے ان کے علوم کو چھوڑا، یعنی جو اچھی باتیں تھیں قرآن کی یا تورات کی جو باتیں تھیں، اپنے نبیوں کی جو باتیں تھیں اس کو چھوڑا، اور کس میں لگ گئے؟ شیاطین کے علم کی پیروی کرنے لگے۔ آج مسلمان بھی آپ دیکھیں، قرآن پڑھنے کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ ابھی آج اعلان کریں کہ فلاں پیر بابا عالم صاحب آئے ہیں جو کہ یہ عملیات سکھاتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ اور یہ کام ہو سکتے ہیں، شعبدے اور معجزے ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، تو آپ دیکھیں ایک لوگوں کا جمع غفیر ہوگا وہاں پر۔ تو پھر ہر کوئی اسی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جو اس کی مناسب حال ہوتی ہے، یعنی جس کے اندر اس کی خود کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے۔ تو یہ لوگوں کو جادو کی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ کیونکہ یہ خود اس میں انوالو ہونا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی۔ اور اگر آج مسلمان ایسی چیزوں میں انوالو ہیں، اس کا مطلب ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی خواہش تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی میں ڈال دیا، اسی میں وہ پھر سرگردہ ہیں۔ اور پھر جادو بھی کون سا تھا؟ جو ورسٹ قسم کا تھا جادو، اور کیا تھا وہ؟ کہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا۔ اب آپ دیکھیں کہ جبکہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے خود ہسبینڈ اور وائف میں محبت ڈال دی ہے۔ سورہ روم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان مودت اور رحم دلی پیدا کر دی ہے میں نے، سبحان اللہ۔ اور یہی تو آپ دیکھیں شوہر اور بیوی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بے لوس ہوتی ہے۔ شادی کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں نہ ان کے اندر وہ خوبصورتی باقی رہتی ہے، نہ کچھ پرانی چیزیں باقی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محبت آپس میں اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ مودت ہے ایکچولی جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اپنے بندوں کے دلوں میں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے اس کو ختم کر کے اس بیوی کو اپنے قبضے میں کر لینا چاہتے تھے۔ تو یہ آیت دراصل اس بات پر دلالت کرتی کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر جادو ہوتا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو جادو نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے اذن کی بھی دو قسمیں آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اذن قدری کہا جائے گا جس کو، کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے متعلق ہے، جیسے کہ پیچھے بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے ڈال دی۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتاری ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتا ہے اور وہ فرشتے کرتے ہیں آگے، اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے۔ تو یہ اذن دو قسم کا ہے۔ تو ان تمام آیتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو بھی انسان کو قوت ملی ہے، جو اس کی تاثیر ہے، اور جو بھی اسباب ہوتے ہیں، کتنے بھی اسباب انسان مہیا کر لے، کتنی بھی اس کے اندر قوت اور تاثیر ہو، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہوتا ہے۔ جیسے ایک پہلوان ہے، سمجھے، ایک بہت زیادہ مشہور پہلوان ہے اور وہ بہت طاقتور ہے، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے، یعنی وہ کسی کو اٹھا کر پٹخ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پہلوان کو چھوٹے چھوٹے لوگ ہرا دیتے ہیں، ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اور پھر وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے، یا پھر انسان اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ تو کتنے بھی آپ کے پاس اسباب مہیا ہو جائیں، یعنی آپ کے پاس بہت بڑا لشکر جمع ہو جائے اور آپ کسی پر اس سے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا، آپ کے پاس سارے سورسز ہوں گے، تب بھی آپ نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سورسز نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو فتح اور کامیابی اور کامرانی سے نواز دیتا ہے۔ کیونکہ اذن کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بندوں کے افعال ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہیں۔ جبکہ ایک فرقہ نکلا تھا، قدریہ فرقہ، وہ قدریہ فرقہ وہ سمجھتے تھے کہ اسباب کی تاثیر مستقل ہوتی ہے اور وہ مشیت الہی کے تابع نہیں ہوتے۔ مطلب جو انسان اسباب اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع نہیں ہوتے، کہتے ہیں وہ انسان کے اپنا خود کا زور ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا قرار دیا تھا کہ بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج کر دیا، یعنی بندے جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہٹ کر ہے یہ کام۔ اور اس طرح ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بھی خلاف ورزی کی، سنت رسول کی خلاف ورزی کی، صحابہ اور تابعین اور اجماع کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ چیز ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن کے تابع ہیں۔ کوئی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اگر وہ شر بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جادو کے علم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جادو میں نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کوئی نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے۔ جس طرح بعض گناہوں میں دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شراب میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شراب اور جوئے میں فائدہ ہے تھوڑا سا، لیکن اس کا گناہ فائدوں سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جادو میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ دین کا، بلکہ نقصان ہی نقصان ہے۔ تو بہرحال جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی باتیں ہوتی ہیں، اس میں انسان ہی کے لیے خیر ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرما دیا کہ جادو کفر ہے، لہٰذا ہم کو اس پر یقین کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو یہود نے اس بات کو جان لیا تھا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَى، انہوں نے جان لیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کو خریدا، یعنی ان کو معلوم تھا کہ سامنے گڑھا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس میں قدم رکھنا چاہتے تھے، وہ گرنا چاہتے تھے اس گڑھے میں۔ آپ دیکھیں، یعنی ہٹ دھرمی اور جہالت اور گمراہی کی انتہا آپ دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، بلکہ یہ جادو آخرت میں عذاب کا سبب بنے گا۔ بس ان کا جادو پر عمل کرنا جہالت اور لا علمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی، دنیا کی زندگی کو پسند کیا، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی کاش ان کو علم ہوتا، اگر ان کو علم ہوتا تو وہ یہ کام کبھی بھی نہ کرتے، لیکن وہ لا علم لوگ تھے، وہ بے شعور لوگ تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ علم کتنا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو انسان کے پاس تو سب چیز بیکار ہے، اور علم بھی کون سا جو اس کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے۔ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرما جو نافع ہو، جو میرے لیے فائدہ مند ہو، جو نفع بخش ہو میرے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو جادو وہ سیکھتے تھے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کا، تو آپ دیکھیں کہ شیطان کو سب سے مرغوب اور پسندیدہ کام شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب ہسبینڈ اور وائف میں کلیشز ہوتے ہیں، جب ہسبینڈ اور وائف میں سیپریشن ہو جاتا ہے، جب ہسبینڈ اور وائف تھوڑی تھوڑی باتوں پر جھگڑنے لگتے ہیں، اور جس کا لازمن اثر ایکچولی بچوں پر ہوتا ہے، سوسائٹی پر ہوتا ہے، اور پوری سوسائٹی بکھر کر رہ جاتی ہے۔ کیونکہ خاندان جو ہے یہ ایک یونٹ، ایک اکائی ہے یہ سوسائٹی کی۔ اگر خاندان بکھرتا ہے تو پوری سوسائٹی بکھر جاتی ہے، پوری سوسائٹی کولیپس ہو جاتی ہے، ایسا سمجھیں آپ۔ الحمدللہ اسلام ہمیں خاندان کو یونائٹ کرنے پر بہت زور دیتا ہے، اس لیے ہسبینڈ اور وائف کے بارے میں سورہ نساء میں اتنی ڈیٹیل ہے۔ ایون سورہ بقرہ، سورہ نساء، اور پھر ہم آگے سورہ طلاق پڑھیں گے، سورہ تحریم میں، ان سب میں ہسبینڈ اور وائف کے تعلق سے بات بتائی گئی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کو کیا کرنا چاہیے، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا کمپرمائز کر لیں، کچھ حقوق کی کمی بیشی پر ایک دوسرے سے درگزر کر لیں۔ اگر کوئی کسی کے حقوق نہیں بھی پورے کرے تو کوئی بات نہیں، درگزر سے کام لے، کوئی نہ کوئی اللہ سے مطلب بہتر راہ نکال دے گا۔ اگر دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کلیشز ہو رہے ہیں، کچھ پرابلمس ہو رہی ہیں، تو اس صورت میں کوئی حکم مقرر کر لیں اپنے اپنے خاندان کا، وہ دونوں کو سمجھائے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خیر، صلح بہرحال بہتر ہے۔ تو ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے، جب اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے شیطان آ کر اپنی کارگزاری کی خبریں دینے لگتے ہیں کہ دن بھر وہ کیا کام کرتے رہے، وہ سب کو کہتے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر آخر میں ایک آتا ہے شیطان اور وہ کہتے کہ آج میں نے دو لوگوں کو اتنا لڑوایا، یعنی ہسبینڈ اور وائف کو، کہ لڑتے لڑتے دونوں کی آپس میں طلاق ہو گئی، سپریشن ہو گیا۔ تو شیطان اٹھ کر اسے گلے لگا لیتا اور کہتے کہ یہ ہے میرا جانشین، یعنی تم نے جو کام کیا بہت بڑا کام کیا۔ تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہسبینڈ اور وائف میں تعلق خراب کرنے پر ہوتی ہے، کہ دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ تو ہمیشہ سوچ لیں، جو بھی ہسبینڈ اور وائف ہیں، آپ دیکھیں ہر ہسبینڈ اور وائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہسبینڈ اور وائف ہمیشہ بہت ہی اسموتھلی زندگی گزار لیں، بہت زیادہ خوبصورت زندگی گزرے۔ دو مختلف مزاج کے لوگ ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ تو کلیشز ہوں گے ہی، کبھی نہ کبھی تو مزاج کا اختلاف ہوگا ہی، کبھی نہ کبھی تو ایک دوسرے کے ساتھ برہمی یا اس طرح کا اظہار ہوگا۔ تو کیا کریں، اس وقت کوئی ایک خاموش ہو جائے، کیونکہ فوراً الرٹ ہو جائیں کہ جب دونوں میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں، جب دونوں میں کلیشز زیادہ ہو رہے ہیں، تو سمجھے کہ شیطان داخل ہو گیا ہے۔ تو اب ہم کس کو خوش کرنا چاہیں گے، شیطان کو یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ دونوں میں صلح ہو جائے، اور صلح کو اللہ تعالیٰ بہتر قرار دے رہا ہے۔ اور شیطان کس پر خوش ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی کو سیپریٹ کر کے، دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے۔ تو یہ کام وہ لوگ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو بہرحال، تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، چاہے آپ اس کے لیے کتنے بھی اسباب مہیا کر لیں، اس کی تاثیر کتنی بھی ہو، لیکن جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن نہ ہو، وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر کے تابع ہیں، انڈر ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں۔ جو سحر ہے ایکچولی لا ينفع فی الآخرہ، یہ فائدہ نہیں دے گا آخرت میں، ولا یقرب الی اللہ، نہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا۔ اور جس نے یہ سحر کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی، یعنی سحر کو اپنایا، جس نے جادو کو اپنایا، تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہ شرک ہے ایکچولی، اور یہ جھوٹ ہے، اور یہ ظلم ہے، اور اس کا مقصود بھی کیا ہوتا ہے، سامنے والے پر ظلم کیا جائے، اور یہ فواہش میں آتا ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بہترین بات انہوں نے کہی ہے واقعی میں، کہ یہ ظلم ہے سراسر، اور خود پر بھی ظلم ہے، اور جس پر کیا جا رہا ہے اس پر بھی ظلم ہے، اور یہ فواہش کا دروازہ کھولتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتا، اور اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ تو شیاطین دراصل آپس میں تعاون کرتے ہیں شر کو پھیلانے میں، جبکہ مومن خیر کو پھیلانے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ وہ لوگ شبہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، خباثت پیدا کرتے ہیں، نجاست پیدا کرتے ہیں، ان کے قول میں بھی نجاست ہوتی ہے، اور ان کے عمل میں بھی نجاست ہوتی ہے، ان کے فعل میں بھی نجاست ہوتی ہے، ان کا اعتقاد درست نہیں ہوتا جو سحر کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون خیر کے دائی ہیں اور کون شر کے دائی ہیں. جو لوگ شر کے دائی ہوتے ہیں ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے اور اعتقاد ہوتا ہے, جبکہ جو شر کے دائی ہوتے ہیں وہ اپنے شیاطینوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں سے پھر الرٹ رہنا چاہیے. آگے دیکھیے, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَلَوْ, اور اگر, أَنَّهُمْ, بے شک وہ, آمَنُوا, ایمان لاتے, وَاتَّقَوْا, اور وہ تقوی اختیار کرتے, لَمَثُوبَةٌ, البتہ ثواب, مِّنْ عِندِ اللَّهِ, پاس سے ہوتا اللہ کے, خیر, بہتر, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش وہ ہوتے جانتے یا وہ جانتے ہوتے. اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ثواب ملتا اللہ کے ہاں سے, بہتر, کاش کہ وہ جانتے ہوتے. تو ایکچولی وہی والی بات ہے کہ علم ہونا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو بیسیکلی دو چیزیں بتائی گئی ہیں پر, ایمان اور تقوی. ایمان اور تقوی ہوگا تو اس کا اجر ملے گا. لمسوبتن صوب سے ہے, ثواب صوب, پلٹ کر آنا, بدلہ. تو ایمان اور تقوی یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ دے گی. اور آپ دیکھیں کہ جادو سے, سحر سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب اس کے اندر تقوی ہوگا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کو خیر ہی خیر ملتا, لیکن وہ یہ بات جانتے ہی نہیں تھے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کو عذاب کے بارے میں بھی معلوم ہو اور ہم کو ثواب کے بارے میں بھی معلوم ہو کہ کوئی بھی کام کرنے کا کیا ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم مانتے ہیں. تو اگر ہم اس ثواب کو جانیں گے, اس ثواب کو مد نظر رکھیں گے, تو وہ نیک کام کرنے کی ہمارے اندر اور تڑپ اور طلب پیدا ہوگی. اگر ہم ثواب کو جانیں گے تو کیوں کریں گے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں, اگر کہیں پر اناؤنس کر دیا جائے کہ فلاں چیز پر اتنا بڑا انعام ہے, اگر آپ وہ کام کرتے ہیں اور اس کام میں آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو یہ انعام ملے گا, تو انسان کیا کرتا ہے؟ اور مزید کوشش کرتا ہے, ہے نا؟ جیسے کوئی کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے, اناؤنس کیا گیا کہ اچھا فلاں فلاں کوئز کمپٹیشن ہونے والا ہے, فرسٹ پرائز اتنا ہے, سیکنڈ پرائز اتنا ہے, تو اب کیا کرتا ہے انسان؟ اس کوئز میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے, اس کے لیے تیاری کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے, پڑھتا پڑھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا انعام کتنا بڑا ہے. تو جب ہم کو انعام کا پتہ ہوگا, جب ہم کو اس کے اجر کا پتہ ہوگا, ہم کو ثواب کا پتہ ہوگا, تو ہم کیا کریں گے؟ اس کام کے لیے اپنی پوری ایفرٹ لگا دیں گے, ہم پوری کوشش, پوری جدوجہد ہماری اس پر لگی ہوگی. اور اگر جب ہم کو اس کے ثواب اور انعام کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کوشش کریں گے اس کے لیے؟ تو لہٰذا ثواب کا بھی پتہ ہونا چاہیے انسان کو اور عذاب کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آگے دیکھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. یا ایھا الذین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تقولوا, نہ تم کہو, راعنا, رعایت فرمائیے ہماری, وقولوا, اور تم کہو, انظرنا, نظر کیجیے ہماری طرف, واسمعوا, اور غور سے سنو, وللکافرین, اور کافروں کے لیے, عذاب الیم, دردناک عذاب ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, راعنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو, اور بات کو غور سے سنو, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں دراصل یہودیوں کے اس فعل کا ذکر کیا جا رہا ہے جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں کیا کرتے تھے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں, جیسے کہ شیخ سعدی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں منافق تھے تو یہودیوں کا دیکھا دیکھیے ان کے اوپر بھی وہی رنگ چڑھ گیا تھا. جیسے پہلے یہودیوں نے کہا تھا کہ من الذین ہادو یحرفون الکلم عن موادعه ویقولون سمعنا واسمعنا واسمع غیر مسمعین, کہ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہود میں وہ لوگ بھی ہیں جو کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو لچکا کر کہتے ہیں سمعنا واسمعنا. اسمعنا وہ ایسا کہتے تھے جیسے اتانا سنے آتا تھا, لیکن ایکچولی وہ اسمعنا ہوتا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے, استغفر اللہ. تو یہود یہ کہا کرتے تھے. تو ان کا دیکھا دیکھے کچھ منافقین بھی اس طرح کرتے تھے, جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطبہ دیتے یا کوئی بات کرتے, کوئی بات سکھاتے, تو صحابہ کرام جو کہ بعض اوقات نہیں سن سکتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ راعنا, ہماری رعایت کیجیے, انہیں دوبارہ بات کو بتا دیجئے. اور ان کے نزدیک اس لفظ کا صحیح معنی مقصود تھا صحابہ کرام کے نزدیک, لیکن یہودی سے فاسد معنی مراد لیتے تھے. لہٰذا وہ مسلمانوں کے اس لفظ کے استعمال کو غنیمت جانتے ہوئے غلط ارادے سے یہ لفظ کو دہراتے تھے. چونکہ اللہ کے رسول کی مجلس میں سب کو اجازت تھی آنے کی, عام و خاص سب آتے تھے, یہود بھی ہوتے تھے, منافقین بھی ہوتے تھے, مومن بھی ہوتے تھے. تو جب مسلمان, اگر جو صحیح مسلمان تھے وہ صحیح مقصد کے لیے راعنا کا لفظ کہتے تھے, تو یہودیوں نے کیا کہ اسی لفظ کو غلط مطلب لے کر بولنا شروع کر دیا. وہ کہتے تھے راعنا, تھوڑا سا لمبا کرتے تھے گستاخی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم وہ لفظ ہی نہ کہو, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گستاخی کا دروازہ ہی بند کر دیا. سبحان اللہ, دیکھیے کتنا خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صحابہ کو تعلیم دی اور تربیت دی کہ ایکچولی یہاں پر مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مجلس میں بڑوں سے کیسے بات کی جائے، یا جس لفظ سے گستاخی کا اندیشہ ہو وہ لفظ کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین ہمیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں دیکھیں کتنی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے ہم کو ادب کا تقاضا بھی پتہ چلتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کہ جو ادب والے ہوتے ہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ اور واقعی میں یہ جو ادب ہے یہ انسان کو عظمت کی معراج پر پہنچا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے اس کے درجات کو۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ احترام سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ رسول کو نام لے کر نہ پکارو، یعنی جو بدوی عرب آتے تھے کبھی کبھی تو وہ کہتے تھے کہ یا محمد، ایسا کہہ کے پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نام نہ لو بلکہ یا رسول اللہ کہو۔ جیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہتے کہ اتنی بے ادبی سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے کہ اے موسیٰ جا اور دعا کر، اے موسیٰ ہمارے لیے یہ نازل ہونے کی دعا کر، اے موسیٰ ایسا کر، اے موسیٰ ویسا کر، نعوذ باللہ، یعنی بالکل عجیب سا بنا لیا تھا۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے پیروکاروں کو حکم دیا کہ رسول کا نام لے کر اس طرح سے بے ادبی سے نہ پکارو، اور جن الفاظ میں گستاخی کا اندیشہ ہو، بے ادبی کا اندیشہ ہو، اس لفظ کو ہی چھوڑ دو تم، وہ رائنہ ہی نہ کہو بلکہ کیا کہو، انظر نہ کہو۔ تو دراصل اس آیت میں کسی جائز کام سے روکنے کی دلیل ہے، یعنی کوئی جائز کام کبھی آپ روک بھی سکتے ہیں کسی جائز کام کو، اگر اس جائز کام سے کوئی غلط مقصد حاصل کیا جا رہا ہو تو۔ کہ کیا دیکھیں، رائنہ کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن رائنہ کہنے سے روک دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا اندیشہ تھا، بے ادبی کا اندیشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جائز کام کو بھی روک دیا، کیونکہ اس جائز کام سے وہ کیا کر رہے تھے، ایک غلط کام کر رہے تھے یہودی۔ تو لہٰذا ادب کا تقاضا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسے الفاظ استعمال ہوں گفتگو میں جو کہ اچھے ہوں، جن میں بےہودگی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، اور ایسے خراب قبیح الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، اس کو ترک کر دیا جائے جن میں کوئی قسم کی خرابی پائی جاتی ہو۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایسا لفظ استعمال کرنے کا حکم دیا جس میں صرف اچھے معنی پائے جاتے ہوں۔ تو فرمائے وقول انظرنا، اور انظرنا کہو، یہ لفظ کافی ہے جس میں بغیر کسی شک و شبے کے اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اور وسمو، اور غور سے سنو۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ کیا سنو، بلکہ جو بھی اچھی بات ہے اس کو غور سے سنو، اور اس کا مطلب ہے قرآن اور سنت، کیونکہ اللہ کے رسول کیا سناتے تھے، یا تو قرآن سناتے تھے یا حدیث آپ کہتے تھے۔ تو کہا گیا کہ غور سے سنو، اور اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جسے سننے کا حکم دیا گیا، یعنی اچھی چیز، اچھی بات، بھلائی والی بات۔ تو اس میں سماع قرآن ثابت ہے، سماع سنت شامل ہے، جو لفظی اور معنوی اعتبار سے صحیح باتیں ہوں گی قرآن اور سنت کے مطابق، وہ سننے کی بات ہے، جس میں حکمت کی بات ہو، جس میں ادب اور اطاعت کی بات ہو، اور تعلیم اگر کہیں دی جا رہی ہے تو اس کو غور سے سنا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، عذاب علیم، اور یہ عذاب کیسا ہوگا، جو بہت تکلیف میں مبتلا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ عناد کیا، مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی، مسلمانوں کے ساتھ عداوت کی، اور رسول کے ساتھ عداوت کی، لہٰذا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، آیت نمبر 105، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ما يود الذين، نہیں چاہتے جنہوں نے کفر و کفر کیا، من اهل الكتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشركين، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ينزل، کے نازل کیا جائے، علیکم، اوپر آپ کے، من خیر، کوئی خیر، من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یختصو، وہ خاص کر لیتا ہے، وہ چن لیتا ہے، خاص، سواد، سواد، خصصا، خاص کر لینا، مخصوص کر لینا، کسی کو کسی چیز کے ساتھ مختص کرنا، برحمت، ہی اپنی رحمت کے ساتھ، میں یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ، جو لوگ کافر ہیں، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکوں میں سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ یہود اور مشرک یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، یہ تو دشمن تھے، یہ ان کے حسد اور ان کے شر کی انتہا کا کیا کہنا، کہ اپنے حسد اور اپنے شر کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول پر جادو کر دیا، مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی خیر نازل ہو۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے کہ خیر اور بھلائی صرف ہمارے لیے ہے، یا ہم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں، اپنی ذات کو صرف خیر اور بھلائی کا مستحق نہیں سمجھنا چاہیے، یہ خیر اور بھلائی سب کے لیے ہے۔ تو آج ہمارے پاس بھی جو قرآن ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، ہم اس کے اوپر سانپ بن کر نہ بیٹھے خزانے پر، بلکہ جو خیر اور بھلائی ہے یہ سب تک پہنچانے کے لیے ہمارے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دائی بنایا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسیڈر بنایا ہے کہ آپ نے جو کام کیا اب اس کام کو ہمیں انجام دینا ہے، ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ تو جو بھی دین کی خیر اور بھلائی جو تعلیم آپ کو حاصل ہوئی ہے، آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ والی بات ہے نا کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔ تو بہرحال یہاں پر یہودیوں کے حسد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس قدر ان کو حسد تھا اور کس قدر ان کو مسلمانوں سے بغض اور دشمنی تھی، تو اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا کوئی ہمارے سے دشمنی برت رہا ہے، یا کوئی ہمارے سے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے سے حسد کرے، ہم کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں بتا سکتے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تو اس حسد سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ کیا ہے؟ آپ معوذتین پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس میں وہی کہا گیا ہے کہ حاسد کے شر سے ہم کو بچا، لگ رہا ہے حسد کرنے والوں کے شر سے ہم کو بچا، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے ہم کو بچا۔ بہت اچھا سورہ ہے الحمدللہ، دونوں صورتیں بہت اچھی ہیں جو معوذتین ہیں۔ تو وہ ہم مسلسل پڑھتے رہے، صبح شام کے اذکار میں ہم اس کو پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، جب بھی موقع ملے پڑھتے رہیں اور صبح شام کے اذکار پڑھیں، تو انشاءاللہ حاسد کا حسد ہمیں کوئی شر پہنچا سکے گا، اور نہ ہی کسی کی بد دعائیں ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گی۔ کوئی کچھ بھی کر لے ہمارے ساتھ دشمنی، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں جب ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہم کو خیر کا دائی بنائے، ہم کو کفر شرک سے محفوظ رکھے، اور ہمارا توکل صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ہو۔ جو شگون نہ لیتے ہیں، جو لوگ شگون لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہیں لوگ، جو شگون نہیں لیتے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور توکل میں اضافہ کرے، اور ہمیں صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.